نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على درو شریف پڑھ لیجیے اللہم صل دین اسلام میں جو احکامات ہیں اس سے ہم لوگ سبھی طور پر آگاہ ہیں لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جو آہستہ آہستہ اس میں کافی تنزلی آ رہی ہے اور اس میں کافی کمی دیکھنے میں آتی ہے یعنی تصویر کا ایک رخ تو ہمیں نظر آتا ہے لیکن تصویر کا دوسرا رخ جو ہے اس طرف دھیان نہیں ہے معلوم تو ہے لیکن وہ جیسے کسی چیز پہ گرد آ جاتی ہے مٹی جم جاتی ہے وہ چیز دب جاتی ہے تو وہ کیفیت ہو گئی ہے ان احکامات کے بارے میں تو اس طرف توجہ دینے والے اور ان اعمال پر عمل کرنے والے اس کی طرف دھیان دینے والے بہت کم لوگ ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کافی کمی بھی آتی جا رہی ہے اچھا بتانے والے بھی کم ہیں اب جیسے کیا ہے کہ نیک اعمال فضائل کے اوپر تو اکثر لوگ بات چیت کر لیتے ہیں بیان بھی کر لیتے ہیں مبارک ہے تو نیک اعمال اور فضائل پہ بیان کرنا مبارک تو ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے مجاہدات کرنا تو مجاہدات جو ہے یہ بعض مسلمان سمجھتے ہیں یہ تو کوئی شاید صوفیوں کی اصطلاح ہے یا کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں میں کہ جو اللہ پاک جن کو یہ توفیق دیتا ہے مجاہدات کرنے کی تو یہ ہمارا کیا کام ان احکامات سے یہ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تو ہم تو ٹھہرے گناہگار ہم دو تین وقت کی نماز بھی پڑھ لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے تو یہ سب شیطانی سوچ ہوتی ہے اور شیطانی افکار ہوتے ہیں سارے یہ جو ایسی بات لوگوں کے ذہن میں آتی ہے تو شریعت سب کے لیے برابر ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا کوئی اولی اللہ ہو کتب ابدال غوث ہو یا عام درجے کا کوئی مسلمان ہو تو شریعت کا نفاذ اور اس پر عمل سب کے لیے برابر ہے تو مجاہدات جو کہلاتے ہیں جہد مجاہدات لفظ جہد سے بنا ہے جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا تو کوشش کرنے کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ایک تو عبادات نماز قرآن ذکر اذکار ہم کرتے رہتے ہیں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے جہد میں آتا ہے کوششیں کر رہے ہیں اللہ کے راستے لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام منفی چیزوں کو ترک کرنا گناہوں کو چھوڑنا نہیں عن المنکر جس کو کہا جاتا ہے عمل بالمعروف نہیں عن المنکر جو ہم سنتے رہتے ہیں یہ کیا ہے عمل بالمعروف جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا دو رخ ہو گئے نیک اعمال کرنے گناہوں کو چھوڑنا اور حکم بھی یہی دینا آگے اگر کوئی دین دعوت دین کا کوئی اگر کوئی کام کر رہا ہے کوئی مبلغ ہے کوئی واعظ ہے تو وہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں کے اوپر بھی بات کرنی ہے گناہ کس طرح سے ہم چھوڑیں تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں اور اسی طرح مجاہدات اور آگے بڑھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور جس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ چیز کرنی ہے جس کو کہا جاتا ہے رضا بالقضا اللہ کے وہ فیصلے کہ جس میں اللہ کی رضا ہو لیکن ہمیں تکلیف ہو اور اس کا تعلق ہوتا ہے آزمائشوں سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا نا کئی جگہ کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے اور تم کیا سمجھتے ہو جنت یوں ہی مل جائے گی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے جان سے مال سے اولاد سے جان سے آزمائیں گے مالوں سے آزمائیں گے جان مال اور اولادوں سے آزمائیں گے اب جان سے آزمائش کیا ہوتی کبھی کوئی بیماری آ گئی اللہ نہ کرے تو اب اس میں آدمی اللہ پاک دیکھیں کتنا ثابت قدم رہتا ہے کوئی شکوے شکایت تو نہیں کر رہا ناراض تو نہیں ہو رہا ہماری بات کو لے کے کیا اس کی قلب کی کیفیات ہیں اس کے ایمان و یقین میں کمی تو نہیں آئی کبھی بچہ خود اس کی جان نہیں اس کے بیوی بیمار ہو گئی بچے بیمار ہو گئے اور لمبے عرصے کی نہیں بیمار ہو گئے صحیح نہیں ہو کے دے رہا ہے سارے علاج کرا لیے دم درود بھی کروا لیے جھاڑ پھونک بھی کروا لی سارے تعویذ گنڈے بھی پھر آخر میں لوگ کروا دینا وہ بھی کر لیے لیکن جی مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا اب کیا ہے آدمی اب یہ چیز دیکھنی ہے اللہ کہہ رہے ہیں آزمائش کروں گا میں جان سے مال سے مال سے آزمائش کی ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید مال کی آزمائش یہ ہے کہ اللہ پاک تنگ دستی دے دیں کوشش کے باوجود اس کا پیسہ نہ ملے یہی آزمائش ہے نہیں بھائی، غربت خالی آزمائش نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک جس کو بہت پیسہ دے دیں وہ بھی بیچارہ آزمائش میں آ گیا. یہ لوگوں کی طرف ذرا دھیان کم جاتا ہے. مال سے بھی آزمائیں گے، مال میں کمی کر کے بھی اللہ پاک آزماتے ہیں اور زیادتی کر کے بھی آزماتے ہیں. کمی کر کے یہ ایسا تو نہیں کمی مال کی کمی کے سے حرام کاموں کی طرف چلا گیا، رشوت کی طرف چلا گیا، سود کی طرف چلا گیا، دالوں میں کنکر اور پتھر ملانے شروع کر دیے، بیمانی شروع کر دی، پرچون کی مثال کے طور پہ دورانے تو ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. یہ پورا نہیں پڑا، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، اس لیے حرام کاموں کی طرف چلا گیا. تو یہ مال سے آزما رہے ہیں اللہ پاک اب اس کو، جان سے مال سے. پھر آگے کیا فرمایا اللہ پاک نے، اسی طرح تو مال کی کمی کے معاملات ہے. اسی طرح کسی کو بہت پیسہ دے دیا، کروڑ پتی بنا دیا، رب پتی بنا دیا، وہ اس کو بھی آزمائش میں اللہ نے ڈال دیا. اب اللہ دیکھیں گے کہ اس کو میں نے اتنا مال دیا ہے، یہ میرے ان رفتوں کے اوپر خرچ کرتا ہے جو میں نے بتائے ہیں، یا اپنی خطوات شیطان کے اوپر یہ مال خرچ کر رہا ہے. آج اکثریت کا حال ہمارے سامنے، جب پیسہ آتا ہے تو لوگ بے دریغ استعمال کرتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایک مثال اکثر ہم دیتے رہتے ہیں، شادی بیاہ کی کوئی تقریب آئی بیٹی کی بیٹے کی، پھر دیکھیں سیٹ صاحب کو جائز اور ناجائز کی ساری حدیں توڑ کے کہ کیا پھر کیا جاتا ہے نا. تو یہ آزمائش ہے. تو جس کو اللہ پیسہ بہت دے رہے ہیں وہ بھی آزمائش کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کی کہاں خرچ کر رہا ہے. اور جس کو اللہ نے پیسہ کم دیا، نپا تلا دیا، تو اللہ پاک اس کی بھی آزمائش کر رہے ہیں. کہ دونوں صورتوں میں اللہ پاک اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے کتنا راضی ہوا. جیسے ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ہمارے پیارے عقید و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ خلاصہ ہے منقول ایک حدیث پاک کا، کہ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق کے اوپر راضی ہو گیا میں اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا. بتائیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ شکوہ نہیں کرنا، اللہ سے راضی برابر رہنا. کوشش حضرت والا ہمارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اللہ سے مانگو مرغ پلاؤ، اللہ سے مانگو مرغ پلاؤ اور راضی رہو چٹنی روٹی پہ. یہ ہے آداب بندگی. آداب بندگی کوشش بھی کرو، تقوی سے بھی رہو، اللہ کا وعدہ ہے تقوی سے جو رہے گا مصیبت سے نکال دیں گے، بے حساب اس کو رزق دیں گے، سب کچھ کرے لیکن اللہ کو نہ چھوڑے. لیکن پھر بھی اگر دیر ہو رہی ہے کسی معاملے میں تو پھر راضی برابر ہے. راضی برابر رہنا، حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یہ نماز روزی کی طرح فرض عین ہے. راضی برضا رہنا. اب بھائی راضی برضا رہنا کہاں استعمال ہوتا ہے لفظ؟ ایسا نہیں ہے قورمہ بریانی اور کڑھائیاں مل رہی ہوں، نوٹوں کی گڈیاں آ رہی ہوں، مزے ہی مزے ہوں، اور اس وقت آدمی بولے جی میں تو اللہ سے راضی برضا ہوں. ارے راضی تم کیا احسان کر دیے تم نے، اس حالت میں تو بڑے بڑے لوگ راضی ہو جائیں گے. راضی برضا رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو اللہ کی طرف سے، معاملات درست نہیں ہو رہے ہوں کوشش کے باوجود، تو بھی دل کو تکلیف ہو رہی ہو، لیکن وہ اسی طرح نماز پڑھے، وہ اسی طرح قرآن پاک پڑھے، اسی طرح اللہ اللہ کرے، اسی طرح اللہ کے ذکر کی مجلس میں جائے. یہ ہے استقامت دین جس کو کہتے ہیں. اچھے حالات ہوئے، برے حالات ہوئے، دونوں صورتوں میں شخص نے اللہ کو مضبوط پکڑا ہوا ہے. لن فسام اللہ، سورہ بقرہ میں نا، قرآن یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، اور جس نے اللہ کو تھام لیا اس نے ایک بہت مضبوط کنڈا تھام لیا. یہ قرآن پاک کی سورہ آیت الکرسی کی جو ختم ہوتی ہے اس کے بعد یہ آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو پڑھیں تو اس میں اللہ فرما رہا ہے لن فسام لہا، کہ مضبوط کنڈا تھام لیا اس شخص نے جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، بہت بڑا مضبوط اس نے کنڈا تھام لیا. اور ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ آپ نے ارشاد فرمایا، منقول ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ کوئی پریشانی ہو اور نہ جا رہی ہو اور آدمی دعائیں بھی کر رہا ہے، تقوی سے بھی رہ رہا ہے، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس پریشانی ختم ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے اور انتظار میں کہ انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی، تو آپ سب نے ارشاد فرمایا یہ بہترین عبادت ہے. ایک یعنی پریشانی ختم ہونا کا ہونے کا انتظار کرنا اور اچھے وقت کا انتظار کرنا، اس میں جو وقت گزر رہا ہے اور رجوع اللہ ہے، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ بہترین عبادت ہے. یہ بھی ایک قسم کی بہترین عبادت ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے بیٹھا ہے، رجوع اللہ اس نے کیا ہوا ہے، تو جو بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ سارا پھر نیکیوں میں شامل ہوگا. اور اس کے بڑے نفعات ہوتے ہیں، جو مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے اکڑ ختم ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، گناہ آدمی کے جھڑتے ہیں، اصلاح اس کی ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے اور رجوع اللہ آدمی ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر سب کو بھائی کہتے نا میں بھی سارے اگر راجہ اور رانی بن جائیں تو بھائی یہ غریب مزدور بیچارے کہاں سے ملیں گے یہ بلڈنگیں تعمیر کرنے کو، سارے پیسے والے اگر ہو گئے. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اگر ہم سب کو رزق یکساں فراہم کر دیتے تو نظام دھرم بھرم ہو جاتا زندگی کا. ظاہری بات ہے سب ارب پتی ہیں، ہو اگر کسی ملک میں شہر میں ہو کوئی غریب نہ رہے، तो भाई ये फिर ये गटर जो बंद हो जाते हैं ये कौन खोलेगा, ये सड़कों की मरम्मत कौन करेगा? तो अल्लाह का एक निज़ाम है पूरा, अमीर भी हैं इसमें, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, अल्लाह का पूरा एक निज़ाम है, पूरा सेटअप है अल्लाह पाक का। तो बहरहाल तो ये अल्लाह ने फरमाया कि हम आजमाएंगे जान से, माल से और औलाद से। बाज़ लोगों को अल्लाह पाक औलाद ही नहीं देता। अल्लाह ने एक जगह कुरान पाक में फरमाया जिसको चाहे बेटियाँ दें, जिसको चाहे बेटे दें, और जिसको चाहे दोनों मिला के दें, बेटे भी दें और बेटियाँ भी दें, और जिसको चाहे हम बे औलाद रखें, जिसको चाहे बे औलाद दें। तो किसी को औलाद ही नहीं दी, किसी को सिर्फ बेटे दिए, कुछ बेटियों को तड़पते रहते हैं अल्लाह ने हमें बेटी नहीं दी, और सिर्फ बेटे ही लड़के लड़के दे दिए, किसी को लड़कियां दी बेटा नहीं दिया, कह रहे इतनी लड़कियां पैदा होंगी बेटा नहीं हो रहा। तो ये अल्लाह ने फरमाया ये मेरी तकसीम है, और जिसको चाहे बे औलाद रखूँ। कभी अल्लाह औलादे देता है फिर अल्लाह छीन लेता है वापस, ये भी तो होता है ना। तो ये सब आजमाइश हैं, जान से, माल से, औलाद से अल्लाह ने फरमाया मैं आजमाइश करूँगा। और वजह क्या बता रहे हैं कि जन्नत को इतना सस्ता मत समझो, जन्नत ऐसे ही नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह ने हराम ज़रूर अल्फाज हैं, ज़रूर बिल ज़रूर हम तुम्हें आजमाइश करेंगे। तो भाई आजमाइशों की कुछ नौयतें होती हैं, कुछ किस्में होती हैं। तो अल्लाह पाक किसको किस तरह से आजमाते हैं, उसका ईमानी दर्जा, उसका लेवल देखते हुए अल्लाह पाक उसको आजमाते हैं। अब कोई छोटा बच्चा हो उसके ऊपर हम कोई 100 किलो का अगर बोझ रख दें तो वो तो दब के मर जाएगा, वो तो ऐसा नहीं है। अल्लाह अजीज़ुल हकीम भी है, तो जिस बंदे के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है, जितना तहमुल होता है, उस हिसाब से अल्लाह पाक उसको आजमाइशों से गुजारते हैं। और आजमाइशों का नाम भाई अक्सर उस वक्त देना चाहिए कि जब आदमी तकवे से रह रहा हो, कि भाई नमाज भी पढ़ रहा हो, कुरान भी पढ़ रहा हो, गुनाहों से भी आदमी बचने की कोशिश कर रहा हो, अगर कोई ख़ता हो जाती है तौबा कर ले तो फिर भी कोई परेशानी है, तो हम कहेंगे कि आजमाइश है। पता कैसे चलेगा कि आजमाइश है अमाल की सज़ा है? तो मशाइख ने इसकी पहचान ये दी, पहचान ये बताइए कि भाई आदमी को अपने शबो रोज़ देखे, क्योंकि अक्सर जिसको लोग आजमाइश समझ रहे होते हैं वो आजमाइश नहीं होती बल्कि वो अमाल की सज़ा होती है। तो अगर कोई अल्लाह वाला हो या अल्लाह वाला नहीं भी हो लेकिन दीनदार हो, काफ़ी हद तक तकवे से भी रहता हो, फिर भी परेशानी नहीं जा रही, तो हम उसको आजमाइश का नाम दे सकते हैं। लेकिन भाई एक सीधी सी बात है, एक आदमी सुबह से लेकर रात तक उसकी ज़िंदगी आज़ाद ज़िंदगी है, अजीब व गरीब ज़िंदगी है, दाढ़ी वो मुंडाता है सुबह उठते ही, नमाज़ें वो नहीं पढ़ता, टखनों से पैंचे उसके ऊपर छुपे में नंगी फिल्में मोबाइल पे देता देखता रहता है, बदकारी वो करता रहता है, हराम काम उसकी ज़िंदगियों में सुबह से लेकर रात तक आम उड़ना बिछोना बना हुआ है, तो ऐसे शख्स को जब परेशानी आएगी तो फिर उसको जायज़ नहीं है कहना कि मुझके ऊपर जो मेरे ऊपर आजमाइश आ गई है। भाई आजमाइश तो अल्लाह अपने नेक बंदों की करते हैं, तुम तो सुबह से लेकर रात तक कारे शैतानी में लगे रहते हो, तो तुम अपने आप को आजमाइश में क्यों शामिल कर रहे हो? तो बाज़ मशाइख ने ये इसकी यानी एक वो दलील दी है, समझाया है कि अपने अमाल को आदमी दुरुस्त करे, क्योंकि फिर एक बहुत बड़ा चैप्टर कुरान और हदीस में ये भी है कि आमा गुनाहों की नहुसत की वजह से अल्लाह पाक फिर सजाएं भेजते हैं, और आजमाइश एक अलग चीज़ होती है। तो भाई एक चीज़ जब आदमी बड़े बड़े गुनाह कबीरा में मुर्तकिब है तो उसके बाद फिर अगर परेशानी आएगी तो आजमाइश कहाँ की है? तो भाई अमाल की सज़ा है ये, तो तौबा इस्तिग़फ़ार और तक़वे से हो तो अल्लाह पाक की तरफ से राहत सुकून मिलेगा, परेशानियाँ इतनी नहीं फिर रहेंगी। आजमाइश तो कभी कभार आती हैं और गुजर जाती हैं, लेकिन हर वक्त जो हमारा वास्ता पड़ता है, जो परेशानियाँ जो जान नहीं छोड़ती हमारा, अक्सर जो होता है हमारे अमाल की सज़ा होती है। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी अक्सर मुसलमानों की वो सुबह से लेकर रात तक सुन्नत शरीयत के ख़िलाफ़ गुजरती है, सुबह से लेकर रात तक हमारी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी में बड़े बड़े कबाइर का उसमें दखल होता है, तो कहाँ से चैन मिलेगा? और फिर लोग कह देते हैं अरे अल्लाह ने तो बड़े बड़े नबियों को आजमाया है, मेरे ऊपर भी परेशानी आ गई तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा तकब्बुर है। अरे ज़ालिम तुम अपने आप को नबियों से मिलाते हो, कितने लोग मुझे मिले परेशानी आ गई तो उन्होंने खुद कहा, ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, अरे अल्लाह ने तो अपने नबियों पर परेशानी भेजी, आजमाइश में डाला है, अल्लाह ने मुझे भी आजमाइश में डाल दिया। अरे भाई ये हिल जाना चाहिए, कांप जाना चाहिए इसी बात करते हुए, वो नबियों से मिला रहे हो अपने आप को। भाई वो नबियों पर जो आजमाइश आती है वो कुछ और होती है, अल्लाह के वलियों पर जो आजमाइश आती है कुछ और होती हैं। अगर आजमाइश है भी तो आम लोग अगर किसी पर आम आदमी पर आजमाइश आ भी गई बिलफर्ज, लेकिन वो ये ना सोचे कि ये आजमाइश जो अल्लाह ने मेरे ऊपर भेजी है, आजमाइश ना सोचे बल्कि यही सोचे उसमें उसका फ़ायदा है। अगर आजमाइश है भी बिलफर्ज लेकिन सोचे ये कि ज़रूर कोई अल्लाह को मेरी बात बुरी लगी है जिसकी वजह से ये परेशानी का दिन मैं देख रहा हूँ, उससे क्या होगा? तकब्बुर ख़त्म होगा, नफ्स की इस्लाह होगी, रुजू अल्लाह होगा, अपने अमाल का मुहासबा करेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा, ऑडिट करेगा, सुबह से लेकर रात तक अपने ज़ाहिर और बातनी गुनाहों का मुशाहिदा करेगा, फिर उसमें से जो उसको गुनाह नज़र आएंगे तो फिर उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, अल्लाह वालों के पास जाएगा, दुआएँ कराएगा, रुजू अल्लाह होगा, तो इससे और अल्लाह का मुकर्रब बनेगा वो। जब अपने आप को गुनाहगार समझेगा और जब ये समझेगा परेशानी मेरे किसी गुनाह का वबाल का नतीजा है, तो उससे अल्लाह का پیار ملے گا، مقرب بنے گا، کیونکہ اپنی ذلت اور اپنی خواری اس کو نظر آ رہی ہے. لیکن آزمائش کا اگر اس نے دل میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ مجھ پر آزمائش آئی ہے، تو اس کو رجوع اللہ کا پھر ہونے کا اتنا اس کو موقع نہیں ملے گا. وہ کہے گا یار آزمائش آئی ہے، کیا اللہ سے رجوع اللہ ہوں، اور آزمائش تو نبیوں پر بھی آئی ہے. تو پھر وہ جیسی زندگی ہے اس کی ویسی چلتی رہی. تو ادب یہی ہے کہ اگر آزمائش ہے بھی تو یہی سوچے کہ کوئی بات اللہ کو بری نہ لگی اور رجوع اللہ وہ پھر اللہ سے کرتا رہے، یہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے جان سے، مال سے، اولاد سے. اور یہ جو سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ انبیاء کرام کے اوپر آتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے کسی نبی کو اتنا نہیں آزمائش سے گزارا جتنا مجھے گزارا، اور سب سے زیادہ جو مجھے تکالیف جو جس دن دی گئی تھی طائف کے سفر میں مجھے دی گئی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو تبلیغ دین کے بعد، اور بہت لوگوں نے مخالفت کری تھی اور بدتمیزی اور بے ادبی بھی کری تھی، تو کچھ جو چھچورے ٹائپ کے جو لڑکے تھے پیچھے تک لگا دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے بہت پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون آلود ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پیر تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون مبارک تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے اندر جمع ہو گیا تھا، یعنی نالین مبارک خون سے بھر گئی تھی جوتیاں، نالین مبارک اتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. پھر ایسی حالت میں پھر جو ہوا اور پہاڑ کے جو فرشتے تھے وہ آ گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجیے آپ، اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میرے انڈر میں اللہ پاک نے پہاڑ دیا، آپ حکم دیں تو سارے پہاڑ اٹھا کر میں طائف والوں کے اوپر ڈال دیتا ہوں، پٹک دیتا ہوں پہاڑوں کو ان کے اوپر، سب یہ تہس نہس ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، آپ حکم کیجیے. اس حالت میں کہ لہو لان ہونے کے باوجود آپ فرما رہے ہیں نہیں، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر فائدہ کیا، ان کی نسلیں تک ختم ہو جائیں گی، میں تو درگزر کرتا ہوں، ان کو معاف کرتا ہوں، یہ اگر امید، میں یہ امید رکھتا ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لا رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر آ جائیں. لیکن اور آئندہ چل کے یہی ہوا کہ آئندہ آنے والی نسلیں پھر ایمان لے کر آئیں. تو مجاہدات کی ہے نا، مجاہدات کی اور معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر خون مبارک کا اثر یہ نکلا مجاہدات کا کہ آج طائف مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، پورا عرب بھر گیا. تو بات ہو رہی تھی مجاہدات سے، تو کچھ مجاہدات کرنے پڑتے. تو سب سے بڑا مجاہدہ جو تھا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کیا تھا؟ ایک جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ابھی تلوار اتارے نہیں، ابھی جنگی خود وغیرہ کا لباس ابھی اتارا نہیں، اچانک دوبارہ پھر حکم ہو جاؤ دوبارہ کفار سے جا کے لڑو، پھر صحابہ ابھی طرح تلواریں رکھی نہیں، پھر دوبارہ اٹھے، پھر دوبارہ جہاد کرنے چلے گئے. کئی کئی دن بھوکے پیاسے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، چند کھجور اور چار، آخر میں جب کھجور تک ختم ہوئی تو گٹھلیاں چوس چوس کے جنگیں لڑا کرتے تھے. معمولی مجاہدات تھے، گرمی، عرب کی گرمی اور صحرا، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، معمولی بات نہیں. یہ بات ہم ابھی زبان سے ہم سمجھا نہیں سکتے، نہ ہم کانوں سے سن کے سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کی گہرائی، کہ اس وقت کیا وقت تھا، کیا لمحات تھے وہ. پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال ہو رہا ہے. پہلے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، یک کے بعد دیگرے سب جو ہیں یہ شہید ہوتی گئیں، بیماریاں ان کو ہوتی نہیں، بیمار ہو گئیں، پھر انتقال ہوتی چلی گئیں جوان بیٹیاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ انتقال کر گئے. یعنی مسلسل جہاد کر رہے ہیں، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور گھر میں اموات چل رہی ہیں، وفاتیں ہو رہی ہیں بیویوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی. معمولی بات ہے یہ، کبھی کسی، پھر ازواج مطہرات میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اور کبھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایک چاند پورا ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ جو ہم دونوں میاں بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. ایک ماہ ایسا نہیں گزرا کبھی، ایک چاند سے دوسرا چاند ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. جن کی نہیں کائنات بنی بتائیے ان کا یہ حال تھا. اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کبھی ان کا حلیہ پڑھیں گے تو ان کے جو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے چکی پیس پیس کر، زخمی ہو گئے تھے ہاتھ. اور اس زمانے میں جو جیسے کوئی بوری جو ہوتی ہے نا، کھدر کی بوری، خاکی رنگ کی، اس طرح کا موٹا کپڑا، کھدر ٹائپ کا موٹا والا ہو، وہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا ہوا کرتا تھا. شہزادی بتائیے، کیا جنت کی شہزادی، سید النساء، کیا کہتے ہیں سید النساء، فاطمہ اہل جنہ، یہ پڑھتے ہیں نا خطبے بھائی ہم، کہ کون ہے سید زادی آپ سلم کی بیٹی، اور یعنی شہزادی جنت کی. آپ سلم کی لخت جگر، ان کا حلیہ وغیرہ دیکھیے کیا کپڑے تھے ان کے، اور کیا ان کی محنت تھی. ایک غلام کہیں سے آیا، کچھ غلام آئے نابالغ آپ سلم کے پاس، تو آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، تو پتہ چلا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم رجو کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جو غلام آئے ان کو مانگ لو تاکہ تم اتنی محنت کرتی ہو تو کچھ گھر کے کام کاج میں دوسرات ہو جائے گی. یہ گئیں اور کہا ابا ایسا ایسا معاملہ ہے, سب کو تقسیم کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام, لیکن بیٹی کو کیا فرمایا میری پیاری بیٹی کیا تم کو میں ایک ایسی تسبیح نہ بتاؤں جو بہت غلاموں سے زیادہ افضل ہو اور تمہیں بہت غلاموں سے بھی زیادہ بڑھ کے تمہیں فائدہ ہو؟ تو فرمایا ضرور بتائیے. تو فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے غلام کا نعم البدل ہو جائے گا. غلام نہیں دیے, پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے تعیشات کو, وہ تعیشات نہیں تھی ضرورت تھی, یعنی وہ کیا گھرانہ تھا. تو آج جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ تسبیحات فاطمہ وہاں سے. پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میری تھکان وغیرہ سب ختم ہو جاتی تھی اور میں دوبارہ فریش ہو جاتی تھی, بشاشت مجھے آ جاتی تھی. تو آج بھی مشائخ یہی فرماتے ہیں کہ بھائی جس کو تھکان رہتی ہو اور بشاشت جس کو نہ رہتی ہو, طبیعت گری گری رہتی ہو, تو وہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرے, اور خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیحات فاطمہ پڑھنا بھی سنت ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پڑھ کے سوتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دن کی جو تھکن ہوتی ہے ساری, وہ ساری کی ساری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور بالکل اس کی طبیعت میں فریش ہو جائے گی اس کی طبیعت. تو یہ معاملات ہیں. پھر اسی طرح ابھی چونکہ قربانی بھائی 2-3 دن میں انشاءاللہ آنے والی عید الاضحیٰ قریب ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائش کیسی آئی, رضا بالقضا کے درجے پہ کیسے فائز رہے, کتنے بڑے اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تو جب یہ نوجوان تھے تو اللہ نے ان کو جب نبی بنایا تو انہوں نے جب بت پرستی کے خلاف جب تبلیغ دین شروع کری تو سب سے پہلے ان کے دشمن ان کے والد ہو گئے آزر, جو بت فروش بھی تھے اور بت بناتے بھی تھے, یعنی بت تراشتے بھی تھے, بناتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے, اور انہی کے گھر میں اللہ پاک نے نبی کو پیدا کر دیا. کیا شان رب کی, بتائیے بت فروش اور بت تراش دو کام کرتے, بناتے بھی تھے بتوں کو اور پھر بیچتے بھی تھے, ان کے گھر میں نبی اتنے بڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد, کیا رب کی شان ہے. جب تبلیغ شروع کری ناراض ہو گئے, گھر سے بھی نکلنا پڑا, بہت ظلم ہوئے, بہت ستم ہوا. پھر اس کے بعد بادشاہ وقت تک بات پہنچی کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں, مشہور واقعات میں سے. پھر ان کے لیے آگ دہکائی گئی, آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا. اور پھر اللہ کی آزمائش جب آتی ہے تو بعض دفعہ تھوڑی دیر ہوتی ہے اور کوئی خوف وغیرہ بھی نہیں آتا بھائی, نہ کشف ہوتا ہے نہ الہام ہوتا ہے, یہ آزمائش ہوتی ہے. ذرا یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آزمائش سے اللہ پاک بس تھوڑا بہت جب کسی کو گزارتے ہیں تو تمام چیزوں کو وقتی طور پہ بند کر دیتے ہیں, ایک طرح سے بائیکاٹ ہو جاتا ہے اس کا. بائیکاٹ سے کیا مراد, کہ اس کو کوئی غیبی کوئی صورت کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی, اس کو ایسا لگے گا جیسے میرے لیے سارے دروازے میرے بند ہو گئے. اللہ شیطان پھر اللہ کو لے کے بھی وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے بندے کو. اصل میں بھائی وہ آزمائش چل رہی ہوتی. صحابہ کرام بھی چیخ پڑے تھے, سورہ بقرہ میں غالباً یہ واقعہ جب زبردست جب جہاد کا موقع تھا تو جب صحابہ کرام بھی چیخ اٹھے اور بول اٹھے یا رسول اللہ علیہ وسلم کب آئے گی اللہ کی مدد, کب آئے گی اللہ کی مدد, یعنی کیا حالات ہوں گے اس وقت کے کہ صحابہ کرام بول اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں اللہ کی مدد آنی ہی چاہتی ہے, آخر میں بول پڑے اور کب آئے گی اللہ کی مدد, یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. اور پھر اللہ نے خود فرمایا گواہی دی کہ ہم نے صحابہ کے کلیجے کو ہلا ڈالا, یعنی ان کو ایسی آزمائشوں سے گزارا کہ ان کے کلیجوں کو ہم نے ہلا ڈالا تھا. تو بھائی معمولی بات نہیں تھی, کلیجے خود اللہ جس کی گواہی دے دیں کہ ہم نے ان کو ایسا آزمائشوں سے گزارا کہ کلیجے ہلا دیے تھے ہم نے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب آزمائش آئی تو بادشاہ وقت سے جب ٹکر لی, توحید کا کلمہ بلند کیا, جب آگ میں ان کو ڈالا جا رہا تھا, آگ جلا دی گئی. ایک روایتوں میں مختلف روایتوں میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں, اللہ کے مشیما فرمائے کہ ایک گاڑی سی بنائی گئی چھوٹی سی, جیسے بیرنگ ویرنگ لا کے اس زمانے کے حساب سے کچھ تیار کی اور ان کو پیچھے سے دھکا دے دیا. اب وہ ڈھلان کی طرف تھا وہ معاملہ, جیسی وہ گاڑی نیچے کی طرف جاتی ہے نیچے آگ جل رہی تو آگ میں جا کے گرتے, تو اللہ کی مدد نہیں آئی, گاڑی میں بیٹھا دیا, آگ جلا دی گئی, ہزاروں لوگوں کا مجمع سب تماشا دیکھ رہے ہیں, کافی عرصے سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کوئی اللہ کی مدد فی الحال نہیں آ رہی. لیکن جب اس کے بعد جب گاڑی چلنا شروع ہو گئی اور بس چند سیکنڈ رہ گئے آگ میں گرنے کے لیے, اس وقت جبیر الامین آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابراہیم آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ مجھے حکم دیں میں کوئی آپ کی مدد کروں. اب کیا عاشقانہ جملہ اور کیا ایمان و یقین، ہم کہتے ہیں نا ایمان و یقین، اسے کہتے ہیں ایمان و یقین. جبرائیل امین آئے تھے تو بے شک اللہ کے حکم سے ہی آئے ہوں گے، لیکن کیا عاشقانہ جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا جبرائیل جو میرے ساتھ دشمن کر رہے ہیں، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اللہ کو اس کی خبر ہے؟ اب اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن ہمیں سمجھانا تھا عشق کیا ہوتا ہے، عشق کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، رضا بالقضا کیا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلوں کو کس طرح سے ہنستے ہنستے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہ عاشق لوگ سمجھ سکتا ہے، عاشق ہی سمجھ سکتا ہے، غیر عاشق نہیں سمجھ سکتا ان باتوں کو. تو پھر کیا کہا جبرائیل امین نے کہ یا ابراہیم اللہ کو تو سب خبر ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرمایا جب اللہ کو خبر ہے تو پھر مجھے آپ سے کیا مطلب، آپ جائیے، مجھے آپ سے کوئی مدد درکار نہیں، آپ جائیے بتائیے. اور کیا کہا؟ اور پھر اس وقت کہا حسبن اللہ نعم الوکیل، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور وہی میرے لیے کافی ہے. یہ جو قرآن پاک کی آیت نا حسبن اللہ نعم الوکیل، یہ اس وقت کی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی. اور اس کے بعد ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہہ دیا آپ چلے جائیے، اور وہ چلے بھی گئے. اور یہ کہا میرے لیے اللہ کافی، جب اس کو سب پتہ ہے تو میں جانوں اور وہ جانے، آپ جائیے بتائیے. جبکہ اللہ کی طرف سے ہی آئے تھے، لیکن کیا وہ خاص کوئی چیز دیکھنا چاہ رہے تھے، کوئی خاص اللہ کی مدد دیکھنا چاہ رہے تھے؟ عاشق جو ہوتا ہے وہ کسی توسط سے، وسیلے سے کسی کی مدد کو نہیں چاہتا. یہ بہت اونچا مقام ہے جس کو ہم جیسا بیکار آدمی نہیں زبان سے بیان کر سکتا. وہ شاید نبیوں کی باتیں نبیوں کی ہوتی ہے بھائی، وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو عاشقین ہوتے ہیں وہ براہ راست اپنے رب کے اوپر نظر کرتے ہیں، میرے رب کی طرف سے کب مدد آتی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ جب اللہ ان کو جب آگ میں ڈال دیا گیا، اس وقت اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا. قرآن پاک کی آیت ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا. کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ جب وہ گرے آگ نے جلانے کی تاثیر ہی ختم، ٹھنڈی ہو گئی وہ. اب سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آگ کے اندر یہ چلے گا اور مسکرا رہے ہیں. پھر اس کی تفسیروں میں لکھا ہے، روایتوں میں، کہ لوگ حیران ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہ معجزہ دیکھ کے اور اللہ کی وحدانیت پہ کافی کافروں کو یقین آ گیا، اور بہت سے لوگ پھر ایمان لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے. تو کس کس طرح سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے کہ بادشاہ وقت سے بھی مقابلہ ہوا، گھر سے بھی نکال دیا گیا، والد ان کے ناراض ہو گئے، بستی والے ان کے ناراض ہو گئے، پھر آگ میں ان کو ڈالا گیا. پھر اس کے بعد اور آگے چلیں، پھر ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے پھر آزمائش بھیجی، اولاد نہیں ہو رہی تھی ان کے، بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اولاد پیدا ہوئی اور کافی دیر میں پیدا ہوئی تو کیا محبت ہوگی، اور پھر نبی کی اولاد اور پھر وہ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی، تو کیا حسن ہوگا، کتنے پیارے ہوں گے وہ، ہے نا. پھر اس کے بعد جب وہ ابھی نوزائیدہ تھے، چھوٹے بچے تھے، شیر خوار، اس کا حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے فلاں مقام پہ چھوڑ کر آ جاؤ. پھر اللہ نے آزمایا، آزمائشیں ختم نہیں ہوئی ہیں ابھی. یہ جب سنت ابراہیمی بھی کر رہے ہیں نا، جانور وغیرہ خریدیں گے، پتہ تو چلے اس کے پیچھے روح کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اس کے بعد یہ تقریباً 5,500 سال پہلے جو کعبۃ اللہ شریف ہے، یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں صفا اور مروہ جو لوگ دوڑتے ہیں، اس وقت یہ پہاڑیاں تھیں. اور اس وقت اس مقام پہ، صفا اور مروہ کے مقام پر، اس کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل بیٹے کو لے کر یہاں پر تشریف لے کر آئے. اور کوئی سوال جواب کچھ نہیں. اگر آپ سوچیے کہ 5,500-6,000 سال پہلے وہ جگہ جو آج کعبۃ اللہ شریف کے پاس ہے، تو 5,500 سال پہلے کیا ہوگی؟ آدم نہ آدم ذات، صرف چٹیل جنگل، چٹیل پہاڑی پہاڑ، کچھ نہیں، سناٹا ویرانہ، آدم نہ آدم ذات. اس وقت جوان بیوی اور ایک بالکل شیرخوار بچہ، اس وقت حکم ہو رہا ہے کہ اس مقام پہ ان کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں، اور بتایا بھی نہیں. وہی بات، جب آزمائش آتی ہے تو بتایا نہیں جاتا، نہیں تو پھر فائدہ کیا ہو اگر پرچہ آؤٹ کر دیے تو. امتحان جب لیا جاتا ہے تو کچھ چیٹنگ کرائی جاتی ہے؟ نہیں کرائی جاتی نا، راز رکھا جاتا ہے. بھائی آپ نے سارا سال کیا پڑھا، اب آپ دو گھنٹے کا پیپر ہے، پیپر دیجیے، اب آپ اس میں چیٹنگ نہیں کرائی جائے گی. تو آزمائش ہے نا، امتحان بھی تو ایک آزمائش ہے. کیا پڑھا تھا سارا سال، پرچہ دو. اگر لیک آؤٹ کر دیا راز تو پھر وہ مراتب کیسے بڑھیں گے؟ ٹینشن ڈپریشن جو بڑھے گی اسی پہ تو درجات میں اضافہ ہوگا. ڈپریشن جب بڑھے گی، ٹینشن بڑھے گی، مزاج کے خلاف بات ہوگی، تکلیف ہوگی، اسی پہ تو درجات بڑھتے ہیں، اسی پہ تو گناہ جھڑتے ہیں، اسی پہ تو ترقیات باطنی اور ظاہری بندے کو عطا ہوتی ہے، اسی سے تو اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے. پھر ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو وہاں پہ جب پہنچایا دونوں کو، اپنے بیوی بچے کو، تو بولے کچھ نہیں، کیا کر رہا ہوں میں، بیوی بھی اللہ والی، ظاہری بات ہے سمجھ گئی. جب یہ پہنچا کے اور واپس آنے لگے, ذرا سوچیے سناٹا ویرانہ کو, ہم لوگ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے ہم سوچیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جائیں تو پسینہ چھوڑ جائے, ہے نا, کتنے بات آئیں گے. لیکن وہ بھی اللہ والی تھی, کیا کہا انہوں نے, اے ابراہیم یہ جو آپ ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کیا آپ کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کو؟ پھر ہلکی سی گردن ہلا دی, ہاں ہاں بس. تو پھر ایک دم سے ان کو اطمینان حاصل ہو گیا, اور بی بی حاجرہ رضی اللہ نے فرمایا بس یا ابراہیم آپ پریشان نہ ہوئیے, آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے, آپ جائیے بے فکر ہو کے, اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا, اس نے حکم دے دیا آپ کو اور اللہ ہی کی رضا ہے تو اسی میں خیر ہوگی, آپ جائیے. پھر آگے مڑ کے نہیں دے گا, پھر کیا تکلیف نہیں تھی ان کو, کیا بیوی بچوں کی محبت نہیں ہوگی؟ لیکن وہی بات, کوئی تجھ سے بڑھ کے پیارا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے. حضرت والا کا شعر کہ والذین آمنوا اشد حب للہ, اشد محبت مومنین صرف اللہ سے کرتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے پھر یہ کہانیاں, پھر یہ واقعات بتائے, دیکھو جو لوگ مجھ پر اشد محبت کرنے والے لوگ تھے, اللہ نے قرآن پاک میں جو آیت شروع میں پڑھی گئی تھی, اور جو لوگ اللہ سے مومنین اللہ سے اشد محبت رکھتے ہیں, شدید سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ اشد ہوتی ہے, تو اللہ نے قیامت تک اپنے عاشقین کے کچھ واقعات بتا دیے, دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے پیچھے نہ بیوی دیکھی, نہ بچے دیکھے, نہ گھر بار دیکھے, نہ جوانیاں دیکھی, نہ کاروبار دیکھے, نہ حسن دیکھا, کچھ نہیں دیکھا, نہ اپنی جان دیکھی, اپنے بوٹیاں کروا لی, اپنے چیتڑے اڑوا لیے, اپنے آپ کو شہید کروا لیا, مر گئے, جان دے دی, کچھ نہیں دیکھا انہوں نے, یہ میرے ایسے عاشق تھے. والذین آمنوا اشد حب للہ, تو اللہ کے عاشقین کی الگ معاملات ہوتے ہیں. تو جب اس کے بعد ان کی بیوی نے تسلی دی آپ جائیے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا, یہ آ گئے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, کیا کیا دل میں تکلیف ہوئی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, کیا بیوی کی محبت نہیں ہوگی, کیا بچے کی محبت نہیں ہوگی, بڑھاپے میں تو اولاد ہوئی تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بیچاری وہ تھوڑا بہت پانی کھانا رکھ کے چلے گئے, بیوی بچے کے بعد کتنے دن چلتا کھانا پانی, وہ بھی ختم ہو گیا دو چار دن کے بعد. اب ظاہری بات ہے پیدا نوزائیدہ بچہ پیاسا بھوک اور چٹیل دھوپ گرمی ویرانہ پہاڑ چٹان سناٹا, کوئی آدم نہ آدم ذات. اب ہوا کیا بچے نے رونا پیٹنا شروع کر دیا, وہ چلچلاتی دھوپ, تو یہ بیچاری صفا ایک پہاڑ تھا اور صفا سے مروہ تک آتی تھی, اوپر مروہ سے صفا, اس طرح انہوں نے سات چکر لگایا, یوں کر کے دیکھتی تھی شاید کوئی قافلے والا کو نظر آ جائے, شاید کوئی مجھے دیکھ لے تو کوئی کھانا پانی مل جائے, تمہاری زندگیاں بچ جائیں. لیکن کوئی نہیں, دور دور کچھ نہیں. پھر ہوا کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ رو رہے تھے اور ایک چٹان پہ موجود تھے وہ, تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ایڑیاں جس مقام پہ وہ رگڑ کے رو رہے تھے, اس وقت جبرائیل امین آئے اور اس ایڑیاں جہاں پر وہ رگڑ رہے تھے اس وقت جبرائیل امین نے اپنا ایک پر مارا, جو پر مارنا تھا کہ پانی کا فوارہ نکل آیا جس کو زمزم کہتے ہیں, زمزم وہاں سے نکلا. جب پانی نکلنا شروع ہوا تو اسے سیراب ہوئی, اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا. اب ظاہری بات ہے وہاں عرب کے جو چاروں طرف آبادیاں بہت دور تھیں, جا کے پانی ہوتا تھا, تو پھر ایک وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا کافی دور, تو جہاں پانی ہوتا ہے تو اس قافلے والوں نے دیکھا ایک خاص مقام پہ پہاڑوں کی طرف جو ہے کچھ پرندے نظر آئے, جس سے انہوں نے بطور علامت سمجھے کہ پرندوں کا ایک رخ میں کسی طرف جانا دلیل ہے, شاید وہاں پانی ہے. اور بالکل صحیح بات ہے, پانی زمزم آ چکا تھا, تو پھر ایک قافلے والے جو تھے وہ پھر پرندوں کی نشاندہی کے اوپر ان کو دیکھتے ہوئے اس سمت میں آنے لگے, اور پھر وہ وہاں تک پہنچ گئے صفا مروہ تک. بہرحال پھر وہ قبیلے والے تھے کافی, پھر اس طرح سے وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی پرورش شروع ہوئی اور پھر کافی لوگ وہاں پر آ گئے. لیکن بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ پانی میرے کسٹڈی میں رہے گا, کہ ان کو حکم پھر بعد میں یہی دیے گئے کہ پانی اپنے کنٹرول میں رکھیے گا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پھر اسی جگہ پر, یعنی پھر اسی قبیلے میں پھر وہیں پروان ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام, اسی قبیلے کی پھر ایک لڑکی سے ان کی شادی بھی ہو گئی, پھر اسی طرح سے پھر وہاں پہ آبادی بڑھتے 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 آج مکہ شریف ہمارے سامنے. تو اب اس میں کیا معاملہ ہے کہ بھائی ابھی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ختم نہیں ہوئی ہے. کہاں سے شروع ہوئے تھے, گھر سے نکالا گیا, باپ بادشاہ سے دشمنی لی گئی, پھر اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیوی بچوں کو جنگل میں بالکل پہاڑوں میں چھوڑ دیا گیا, پھر اس کے بعد انہوں نے آنا جانا رکھا بعد میں آئے, تو بچہ بھی چلنے کے قابل ہوا. تو علماء کرام فرماتے ہیں نابالغ تھے اسماعیل علیہ السلام, اور مشکل سے بھی انہوں نے بولنا اور چلنا سیکھا تھا, مشکل سے سمجھنے میں چھ سات سال, پانچ چھ سات سال یہ عمر تھی. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب دکھایا, یہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے, اور یہ حکم دیا اللہ نے اپنے بیٹے کے اوپر یہ چھری پھیرنے. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ مثل وہی کے ہوتا ہے, صرف نبی کا خواب. اب اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے کوئی شیطانی کوئی تصرف کر کے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی خواب دکھا دے الٹا سیدھا, تو پتہ چلا بیوی سے اس کی تسلتی تو بیوی پہ چھری پھیر دی, یا مجھے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے خوف آ گیا تھا. تو بھائی یہ جہالت والی باتیں تو یہ اس طرح نہ کریں. یہ نبیوں کا معاملہ ہوتا ہے. یہ علماء کرام فرماتے ہیں نبی کا خواب مثل وحی کے ہوتا ہے, اور دو تین دفعہ یہ تقریباً بار بار خواب آیا تھا. پھر آخر میں انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کر دیا, ورا سوچیے آزمائش ختم نہیں ہو رہی, رضا بالقضا کے اوپر فائز ہیں یہ. اب بیٹے کو جب کہا کہ بیٹا میں ایسا دیکھ رہا ہوں, اب بتائیے ایسا پیارا بیٹے, تو کیا فرمایا؟ بیٹی بھی نبی زادے اور خود نبی بھی, آگے چل کے کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے والد, جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے, آپ میرے اوپر چھری پھیر دیجیے, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اس میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کمال عاجزی, کمال تقوی, کمال یعنی توحید اس میں تھی ان الفاظوں میں, کہ صابر کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اس میں بھی تکبر کی ایک جھلک ہوتی ہے کہ آپ چھری پھیریے اب میں مضبوط پائیں گے آپ مجھے صابر پائیں گے, انفرادیت اس میں ہوتی ہے. لیکن کیا صابرین جمع کا صیغہ استعمال کیا, کیا مطلب کہ میں اکیلا کوئی ایسا نہیں ہوں جس نے صبر کیا کسی تکلیف کے اوپر. میں کئی صابرین مجھ سے اونچے اونچے درجے پہ بھی جو لوگ مجھ سے پہلے گئے انہوں نے بھی صبر کیا ہے, تو عرسی جماعت کا میں بھی ایک فرد ہوں چھوٹا سا, تو میں بھی صبر کر لوں گا. صابرین کا صیغہ کا استعمال ہوا ہی نہیں, میں اکیلا کوئی ایسا انوکھا نہیں ہوں کہ میں اس طرح سے کروں, تو آپ مجھے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد اپنی ذات کی نفی کر دی, میں ختم کر دیگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کیا ادب اور کیا تواضع تھی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ راز نہیں بتایا گیا دونوں باپ بیٹوں نے, کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے. پھر ہوا کیا کہ ان کو ایک مقام پہ پہاڑ کے اوپر لے گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب چھری پھیرنے کا وقت آیا تو اسماعیل علیہ السلام فرمائے لے گئے میرے پیارے ابا اپنی آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم آ رہا ہے مجھے دیکھ کے اور آپ چھری نہیں چلا رہے, تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں. برا غور کیجئے زمین اور آسمان نے کیا منظر دیکھا ہوگا. آج تو صرف ہم گوشت کھاتے ہیں نا, قربانی قربانی اونچا جانور, بھائی اس کے پیچھے مقصد کیا تھا, روح کیا تھی, کن کن حالات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے گزارا. اس کے بعد انہوں نے پٹی باندھی, ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی, اللہ تو نیتوں کے حال سے واقف ہیں, کوئی ان کے آزمائش سے پورے اترتے, لیکن نہیں بھائی اللہ کو آخر تک دکھانا تھا. اللہ کو تو پتہ ہے کون میری آزمائش سے پورا اترے گا کون نہیں, لیکن ہمیں دکھانا تھا. وہ چھری جب پٹی آنکھوں پہ باندھ لی, اور اس کے بعد انہوں نے جب پوری اپنی دانست میں اپنے اختیار سے پوری طاقت سے چھری بھی چلا دی, جب چھری انہوں نے چلا دی اور جب اٹھا کے پٹی انہوں نے کھولی, انہوں نے یہ سوچا بھائی بچے کی گردن کٹ گئی ہوگی. جب دیکھا تو اس وقت مینڈا جو کٹا رکھا ہوا تھا حضرت اسماعیل کی جگہ, اس کی گردن کٹی ہوئی تھی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ دور بیٹھے ہوئے تھے. فرشتے اسی وقت آئے چشمے زدن میں, اور انہوں نے ان کو ہٹایا اور مینڈا ان کی جگہ رکھا دمبا وغیرہ, اور پھر اس کی گردن کٹی. یہ سیکنڈوں میں ہوا تھا, سیکنڈوں میں, سیکنڈ کا جو نینو سیکنڈ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے کیا یہ چیزیں دکھائیں. اور جب یہ اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کے یہ کی طرف جا رہے تھے چھری لے کے, تو اس وقت کچھ مقامات پر شیطان نے بہکایا تھا, ارے یا ابراہیم اب کیا کر رہے ہیں, ایسا پیارا آپ کا بچہ اور اتنی بڑھاپے میں اولاد اللہ نے آپ کو دیا, آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو تین مقامات پہ جو بہکایا تھا شیطان نے, تو اس مقام پہ جو یہ حاجی لوگ جاتے ہیں جو پتھر مانتے تھے شیطان کو کنکریاں مارنا, تین بڑے جو شیطان ہوتے ہیں, یہ وہی تین مقامات تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا. لیکن پھر ہوا کیا, اللہ رب العالمین نے اپنے عاشقوں کی اداؤں کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ آج کسی کا حج مکمل نہیں ہوگا, آج کسی کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ حضرت بی بی حاجرہ کی طرح صفا مروہ پہ چکر نہیں لگائے گا ساتھ. یہ اللہ پاک تو آزمائش تو کری, آزمائش تو تھوڑی سی تھی, چند دن کی تھی, چند لمحات کی تھی, اس کے بعد دنیا سے چلے گئے, ہم سب بھی چلے جائیں گے. لیکن وہ جو چند تھوڑا وقت جو ہم نے اللہ کے اوپر جو فدا ہم ہوئے, پھر اس کا بعض دفعہ ایسا انعام نکلتا ہے قیامت تک کے لیے اللہ پاک ان کی اداؤں کو عاشقوں کی جاری کر دیتے ہیں. اب دنیا میں کتنے مسلمان ہیں لیکن سب صفا مروہ پہ جاتے ہیں, حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں, صفا اور مروہ سے صفا چکر لگاتے ہیں. یہ اللہ کے عاشقوں کی شان, اللہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ مجھ پر فدا ہوئے تو میں نے بھی جواب قیامت تک ان کا ڈنکا پٹوا دیا, حج کے ارکان میں سے اس کو شامل کر دیا. اس کا عمرہ نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ پہ سات چکر نہیں لگائے گا, اس کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پتھر نہیں مارے گا شیطین کو تین مقامات پر جو بہکایا تھا. تو اللہ کے عاشقوں کی ادائیں بڑی ہوتی ہیں. پھر عمرے کے بعد مقام ابراہیم جو بنا ہوا ہے وہاں پر پھر عمرے کا جب خاتمہ مکمل ہو جاتا ہے عمرہ, تو پھر مقام ابراہیم پر دو رکعت سنت ادا کرنا, نفل نماز پڑھنا وہ پھر وہ بھی ہے, لیکن کہیں جگہ نہ ملے کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل یہی ہے کہ ختم جو ہوگا وہ عمرہ وہ مقام ابراہیم پر آپ کا عمرہ ختم ہوگا دو رکعت نفل پڑھ کے. تو اللہ کے عاشقوں کی کیا باتیں بھائی, یہ مجاہدات کہلاتے ہیں, یہ کہلاتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا رہنا چاہے اس میں ہمیں تکلیف ہی کیوں نہ ہو. ایک بزرگ کا بڑا پیارا شعر تھا نا اس موضوع پر کہ جو گزرنا تھی گزر گئی دل پر مگر, جو گزرنا تھی گزر گئی دل پر مگر, تیری مرضی کے جو بندے تھے لب ہلا نہ سکے, تیری مرضی کے جو بندے تھے وہ لب ہلا نہ سکے. تو بھائی اب بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں, ان کے تو بڑے بڑے مجاہدات تھے, اب یہ کہاں تک بیان کریں اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. تو بھائی مختصر یہ بہت واقعات ہمیں ملیں گے اس طرح کے مجاہدات, رضا بالقضا کے اوپر فائز ہو جانا, اور پھر انبیاء کرام کے, پھر صحابہ کرام کے واقعات, پھر تابعین کے, تبع تابعین کے, بزرگان دین کے, اولیاء اللہ کے واقعات بھرے پڑیں کہ انہوں نے اللہ کی نہیں کیا کیا قربانیاں دیں, کیا کیا ان کے مقامات ہیں. تو بھائی آج ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہم جیسے لوگوں کے آج کل کے کیا مجاہدات ہیں, کچھ بھی نہیں بھائی. لیکن چونکہ ہم اسی دور کے اسی قافلے کے, چونکہ ہم الحمدللہ ماننے والے ہیں اسی قافلے کے ہم مسافر ہیں, صحیح ہے بھائی. تو کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام آ جائے گا, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام آ جائے گا. تو اس جیسے تو بھائی ہم مجاہدات نہیں کر سکتے, نہ ہمارے اندر دم ہے, نہ ہمارے دل میں, نہ دماغ میں, نہ جسم میں, نہ اعصاب میں, نہ ویسا ایمان, نہ ویسا تقویٰ, کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن آج کیا ہے, جو ہم معمولی سے کمزور سے انسان ہیں, تو آج ہمارے کیا مجاہدات ہیں, ہمیں کن باتوں پر راضی برضا رہنا ہے. جیسے کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, اب وہ بیچارہ پریشان ہے, تو اس کا مجاہدہ یہ کہ بھائی دعا کرتے رہو, تقوی سے رہو اور صبر کرو, راضی برضا رہو. تو آج کل کا جو مجاہدہ ہے وہ یہ ہو گیا, کوئی بیچارہ کوشش کر رہا ہے, آج اس کو پیسے کی تنگی اس کے ساتھ چل رہی ہے, تو اب اس پر وہ کوشش تو کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے پیسے اس کو نپے تلے مل رہے ہیں, تو اس کا مجاہدہ آج کل کا یہ ہو گیا. آج ہم جیسے کمزور لوگوں کا مجاہدہ یہ ہے بھائی, دیکھیں مجاہدہ تو اللہ نے فرمایا آزمائش ہم ضرور کریں گے, لیکن ہمارا ایمانی درجہ دیکھتے ہوئے کتنی ہمارے اندر سکت ہے. تو ہلکی پھلکی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں. غوث قطب ابدال بھی اگر کوئی بن جائے بھائی, تھوڑے بہت مسئلے مسائل تو اس کے ساتھ بھی رہیں گے بھیا بھائی. تو آج پہلے کے جو لوگ تھے ان کے مجاہدات کیا تھے, آج ہمارے مجاہدات کیا ہیں, نظروں کو بچا لو, نامحرم لڑکیوں عورتوں سے فجر میں اٹھ کے مسجد میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھ لو بھائی, قرآن ذکر اذکار پابندی سے کر لو, ذکر کی مجلس میں شیخ اگر کسی کا کوئی ہے تو پابندی سے اللہ کے ذکر میں آدمی جائے, اس کا مجاہدہ یہ ہے سخت کا. تو آج ہم جیسے مجاہدوں کا یہ مجاہدہ ہے. یا بھائی جیسے آج کا یہ بھی کرونا جیسے آیا, کتنے لوگ بیمار ہوئے, یا پہلے ہیٹ اسٹروک ہو گیا تھا رمضانوں میں چند سال پہلے, کتنے لوگ بیمار ہوئے لیکن اللہ نے نکال دیا. تو آج ہم جیسے کمزور لوگوں کے مجاہدات یہ ہیں بھائی, اسی پہ اگر ہم لوگ تقوی سے رہیں گے اور راضی برضا رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک وہ بڑے بڑے نفعات اور وہ اجر و ثواب دے گا, دنیا اور آخرت میں درجات بلند کرے گا جو پہلے کے لوگوں کو دیے تھے. صحیح ہے بھائی. تو اب اس سے زیادہ پرچے تو آسان کیا ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو کچھ معاملہ ہے نہیں. بہرحال ابھی یہ قربانی کا جو یہ سیزن چل رہا ہے, تو اس میں بھائی پیغام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیرنے کو گوارا کر لیا تھا. اگر اللہ نہ کرے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی اگر قربانی ہو جاتی تو پھر امت پر اپنے بیٹے کی قربانی دینا واجب ہو جاتا. پھر ہر شخص اللہ نہ کرے اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہوتا ہری بقرعید پہ, تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ایسی چیز سے ہم کو بچا لیا. تو آج ہمیں یہ کرنا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے پہ چھری پھیر دی تھی, ہمیں آج اپنے نفس پر چھری پھیرنی ہے, اپنی حرام آرزوؤں کے اوپر چھری پھیرنی ہے, اپنی حرام خواہشات پہ چھری پھیرنی ہے, یعنی گناہوں کی آرزوؤں کے اوپر چھری پھیرنی ہے, موبائل کی گندی چیزیں غلط چیزیں دیکھنے پر چھری پھیرنی ہے, مکس گیدرنگ میں ایسی غیر شرعی تقریبات جہاں مرد عورتوں کا اختلاط ہو ایسی جگہ جانے کے خواہش کے اوپر چھری پھیرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بقرعید کی روح حاصل ہو جائے گی, عید الاضحیٰ کی ہمیں جو حقیقت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی, اور سنت ابراہیمی کی روح ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو اللہ پاک اس واقعے کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کئی حکمتیں ہوں گی. حکمت یہ بھی ہے کہ میرے پیاروں نے, میرے نبی نے تو میرے حکم پر اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیر دی. ارے تم لوگ کیسے ہو میرے نام لینے والے, کیسے مسلمان ہو, کیسے ایمان والے ہو, کیسے تم امت محمدی ہو, میرے حکم پر تم سے ایک نظر نیچے نہیں کی جاتی عورتوں کو دیکھ کے. تمہیں اپنی نفسانی خواہشات حرام آرزوؤں پر چھری نہیں پھیری جاتی, گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھایا جاتا, تو تم مجھ سے کیا دعوی محبت عشق کرتے. گوشت کھانے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں, تکہ پارٹی میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, تکہ پارٹی میں سب سے آگے لیکن نفس کشی میں سب سے پیچھے. تو پتہ چلا ہم تو دو نمبر مجنوں ہیں لیلہ کا, ایک نمبر عاشق ہوتا ہے لیلہ کا اصلی مجنوں, اور ایک ہوتا ہے دو نمبر مجنوں. تو ہم مجنوں تو ہیں اللہ کے, لیکن دو نمبر کہ جو صرف حلوہ اور جلیبی کے اوپر آتا ہے. لیکن جہاں تکلیف والی بات ہوتی ہے, جہاں اللہ کے ان احکامات کو ماننا ہو جس میں ہمیں تکلیف ہو, گناہوں کی حرام لذتوں کو, جہاں چھوڑنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس وقت بھاگ جاتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی بولا گیا اللہ اس کو حقیقت کو ہمارے دل میں ڈال دے, اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور اللہ سب سے پہلے بولنے والے کو اور ہم سب سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ پانچ اعمال بیان کر دیا کرو, ہر بیان کے بعد بہت ضروری ہیں, اور پانچوں اعمال کا تعلق جو ہے فرائض اور واجبات سے اور قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں یہ پانچ اعمال. اور 2 عرب کے قریب مسلمان ہیں لیکن بہت کم مسلمان ہیں جو یہ پانچوں اعمال کرتے ہیں, اور اس کا چھوٹا کتابچہ بھی ایک ہے کہ ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال. تو ایک قرآن پاک پہلا جو عمل ہے وہ قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں. بغیر قرآن پاک تجوید سے پڑھنا, بغیر تجوید کے یہ گناہ ہے اور سخت گناہگار ہوتا ہے ایسا شخص. لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ اس ڈر سے چونکہ تجوید صحیح تو قرآن پاک پڑھنا ہی چھوڑ دے, یہ مقصد نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ نے فکر کرے اور 1-1.5 مہینے میں کسی قاری صاحب سے اگر اس نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس کی تجوید بہتر ہو جائے گی. اور ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, اور ایک مٹھی سے دانے کے چاول کے دانے کے برابر بھی ایسی داڑھی اگر کسی نے رکھی جو ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم ہے, تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور منڈانا حرام ہے. اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا. چاروں اماموں کا جمع ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر داڑھی والوں کو دیکھ کے, جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں, ان کو دیکھ کے ہلاکت کی بدعا بھی دیے, یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے ہوئی تھی ایسے چہروں کو دیکھ کے. اور تیسرا عمل ہے ما اسفل من الکعبین من الغارف النار, اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو مردوں کے لیے 2 صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب ہم چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوں, دونوں صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. بیٹھے لیٹے ہوں تو چھپ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو پینٹ اگر پہنی ہوئی ہے یا کچھ بھی پہنا ہوا ہے تو اس کو پائنچے فولڈ کر لیں, ٹخنے کھول کے رکھیں, یہ واجب ہے, گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں جلنے کی وعید ہے. تو یہ کہ مخلوق کی پرواہ نہ کریں, لوگ کیا کہیں گے, بس اللہ کو دیکھیں کہ اللہ پاک کیا کہے گا. بس اللہ کے دربار میں قیمت جس کی لگتی ہے تو پھر سب اس کی عزت کرتے ہیں. تو ذلت ہے, ذلتوں کے کاموں میں ہمیں عزت نظر آتی ہے اور عزتوں کے کاموں میں ہمیں ذلت نظر آتی ہے. شیطان نے ہماری سوچ کا محور تک بگاڑ دیا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. اور چوتھا عمل کیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, نظروں کی حفاظت کا حکم کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم کریں. اللہ پاک جو ہے وہ قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین العین النظر, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں کہ لعن الناظر و منظور الیہ, اللہ پاک لعنت فرما جو بد نظری کرے, اور اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرے, یعنی جو بد نظری کر رہے ہیں ان پہ بھی لعنت, اور وہ خواتین بیچاری جو بے پردہ ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہیں نامحرم کے, تو ان پر بھی لعنت. تو چین کہاں سے ملے گا, بے چینی کیسے دور ہوگی. لاکھ آدمی نماز قرآن ذکر کرتا رہے تو نظروں کی حفاظت کریں, عورت شرعی پردے کا اہتمام کریں اور شوہر کی خدمت گزار بنیں. اور 5 جو عمل دل میں گندے خیالات لے کر آئیں, دل کو پاک صاف رکھیں. اور ان 5 عمل کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے یا ان کے غلام سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں, انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ان 5 عمل کی توفیق ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا رب کریم, یا رحم الراحمین, یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنی رضا کاملہ کا, ہماری مغفرت کا, نجات کا ذریعہ بنا دے. یا رحم الرحمین، یا پاک پروردگار، ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے، ہماری مغفرت فرما یا اللہ، ہمیں کامل تقوی نصیب فرما یا اللہ، حرام آرزوؤں کا خون کرنے کی توفیق نصیب فرما، نفس کشی کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، اپنی راہ میں مجاہدات کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، فتنۃ النساء، فتنۃ المال، ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، جنہیں انس کی شر سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ، تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی آئیں محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے یا اللہ، جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو حلال رزق سے غنی فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کسی بھی غم میں، تکلیف میں، بیماری میں، پریشانی مبتلا ہوں، مغلوب ہوں، تو اللہ ان کی پریشانی کو، غم کو، تکلیف کو، بیماری کو دور فرما دے، انہیں غالب فرما یا اللہ، برما، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی اور کل مومنین مومنات کی، سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما یا اللہ، میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل اجنہ کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم